تھا کیونکہ وہ ان کو ایکسپوز کر رہا تھا اور بہت زیادہ زکی کا یہ تھا کہ بنیادی طور پہ وہ بہت سیکولرسٹ بندہ شیعہ سنی جو وہ ایک جو کہنا چاہیے کہ آپس میں ہم آئیں اور اس کا ہمیشہ یہ نعرہ ہوتا تھا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی اور یہ تکفیری جو اسلام ہے اور یہ جو تکفیری لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرتا تھا اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ گروہ جو کہ فرقہ واریت پھیلا رہے تھے ان کی وہ نشاندہی کرنے میں بہت پیش پیش تھا اور یہی اس کی جرات اور حوصلہ تھا میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کو ممتاز بھی کرتا تھا سول سوسائٹی میں باقی لوگوں سے اور یہی میرا خیال میں سمجھتی ہوں جس کی وجہ اس کی موت کی بنا کہ وہ انہوں نے سوچا کہ یہ آواز جو اتنی لاؤڈ تھی اتنی کلیئر ہے اس کو ختم کیا جائے.
عاصم الہ بخش صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عاصم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم صاحب ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے حصے میں خرم زکی صاحب, ان کی اسیسینیشن کراچی کے اندر. آپ جانتے ہیں انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن تھے اور فرزانہ بتا رہی ہیں کہ بھلے ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا لیکن ان کا جو پرچار تھا وہ مذہبی منافرت کے خلاف تھا اور وہ بنیادی طور پہ ہم آہنگی کی بات کرتے تھے. تو اس سے تو خیر ابھی تک تو یہ ظاہر ہوتا ہے یا میڈیا میں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی جس سے یہ تاثر بھی ملے کہ ان کی ہلاکت کے پیچھے کوئی ذاتی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, یعنی کسی کے ساتھ دشمنی, ذاتی دشمنی, خاندانی دشمنی, ایسا تاثر تو نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ایک طرح سے جو لوگ ایک ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں, جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں, جو حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ اس وقت ہدف پہ ہیں اور مارے جا رہے ہیں؟ اور کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں ملٹری فورسز نے خاص طور پہ رینجرز کا بہت بڑا کردار ہے حالات کو نسبتاً بہتر کرنے میں, کتنا دباؤ ان پہ ڈیولپ ہوگا اس طرح کے واقعات کے بعد؟
دیکھیے یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کیئرفلی ان کا انالائز کریں اور جو ماضی میں بھی جو ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کو دیکھیں تو ایک پیٹرن یہ ایمرج کرتا ہے کہ جو بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ فوری کسی ایک اشتعال میں ایکٹیویٹی کا نتیجہ نہیں ہوتا اور دوسرا ایک باقاعدہ ایک جو اہداف ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں.
صحیح.
مثلا میں دیکھا کہ لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب جو چیف سے تھے ان کو ان کے بیٹے سمیت قتل کر دیا گیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا وار کیا جائے جس سے سوسائٹی پہ رہ جائے اور وہاں پہ بہت سے سوالیہ جو ہیں وہ کھڑے ہونے لگے. مثلا صرف اس واقعے سے آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ کو بھی فالو کر رہا ہوں, ایک تو وہ شیعہ سنی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے
جی.
پھر سوشل ایکٹیوسٹ ورسز کنزرویٹو فورسز کا ایک تسلسل شروع ہو جاتا ہے
جی.
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاستی اداروں کے کیپیبلٹی, ان کے جو آپریشن کے نتائج ہیں جو آن گوئنگ, آپ کو پتا ہے کراچی کا آپریشن ہے جو سینسٹیو پاکستان کے لیے فیوچر کے لیے ایک لینڈ مارک ہے, پھر اس پر بات شروع ہو جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد آج لیاری میں بھی کچھ ایسے ایک دو واقعات ہوئے.
تو
تاثر جو ہے جو پیس کا ہے یا ایک جو ہے آپریشن کی سکسیس کا, اس کو ریورسل دیا جاتا ہے.
صحیح.
تو میں سمجھتا ہوں کہ خرم زکی مرحوم بھی کچھ ایسے ہی ایک سلسلے کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں اور اس میں ہم کسی کو نہ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو محدود کر سکتے اس انویسٹیگیشن کو. ہمیں اس انویسٹیگیشن میں جو یوزول سسپیکٹس یا وہ جو پرائمر فیشی نظر آ رہا ہے اس کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن ہمیں اور بھی نہیں, کیونکہ ماضی میں ایک دو قتل ایسے ہوئے ہیں سوشل ایکٹیوسٹ کے بالخصوص کراچی میں, جس کی سمیرلی میڈیا نے یا سوشل میڈیا نے ان کی جو رسپانسبلٹی ہے فکس کی, لیکن جب اصل لوگ پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تعلق میں سلسلہ کچھ اور تھا. تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے, دوسرا یہ کہ ہمارا جو ایک کراچی کا جو سلسلہ جو آپریشن کا ہے جو اس کے آؤٹ کم ہے اس پر ایک کوشچن مارک ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک زیادہ بڑی اس کی ریپرکشن ہونے کی توقع ہے یا کم از کم ان کو جتنا کہ ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں.
جی اچھا فرزانہ باری صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جیسے عاصم صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ کوئی پن پوائنٹنگ یا فنگر پوائنٹنگ اس موقع پہ نہیں ہو سکتی کہ کون سا گروہ, کون سی سوچ رکھنے والے لوگ, کون سا طبقہ سیاسی یا مذہبی اس میں ملوث ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی جب پولیس ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن شروع کرے گی تو اس کے سامنے کیا وہ بنیادی ہوں گی جس یا کیا وہ سرے ہوں گے جس کو وہ لے کر آگے چلنا چاہے گی؟
بنیادی طور پہ تو ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ کس انٹرسٹ ہے زکی کی آواز جو ہے اس کو بند کرنے میں, کون سے گروہ ہیں اس کی جو سیاست پالیٹکس تھی رائٹس کے حوالے سے, خاص طور پہ مذہبی ہمانگی کے حوالے سے ہم بات کریں اور مذہبی فرقہ واریت کے خلاف اور مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے وہ جن گروہوں کی نشاندہی کرتا تھا, ظاہر ہے کہ پہلے تو انویسٹیگیشن میرا تو کوئی ٹیکنیکلی تو میں اس میں نہیں بتا سکتی, لیکن ایک کامن سینس ہے کہ آپ یہی دیکھیں گے نا کہ زکی کی جو پالیٹکس, وہ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ تھا. میرے ساتھ ابھی پچھلے دنوں جب یہ قصور کا واقعہ ہوا بچوں کا, وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو سیکچوئل ابیوز کا, تو میں اور وہ کٹھے گئے تھے وہاں پہ قصور, تو مطلب ایک اس کی رائٹس کے حوالے سے وہ اس کی ایک پالیٹکس تھی اور اسی پالیٹکس میں وہ فرقہ واریت کے خلاف بھی آواز اٹھاتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جن گروہوں کی وہ نشاندہی کرتا تھا فرقہ واریت اور ان حوالے سے, انہیں کا یہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی آواز کو بند کرے, تو ویسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
لیکن میں کہتا کلامی کو معافی, میری بات ہو رہی تھی بعض دوستوں سے, ان کا یہ بھی کہنا ہے اس میں جنرلی کیس کے باوجود کہ ایک بڑی خیالات میں بہت فرق ہو سکتا ہے, ایکسٹریم کا فرق ہو سکتا ہے, جو جن کو کہتے ہیں کہ جی وہ رائٹسٹ ہیں یا لیفٹسٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود رائٹسٹ لیفٹسٹ کی بحث, سخت بحث کے باوجود ایسی اسیسینیشنز نہیں ہوئی ہیں. تو الٹیمیٹلی تو خرم کا جو یہ قتل ہے, کیا اس کو فرقہ واریت کی جانب یا تو ذہن جائے گا, یا پھر یہ کہ جو پولیٹیکل اینگلز ہو سکتے ہیں جاری آپریشن کے ریفرنس میں اس طرف ذہن جائے گا, کیونکہ آپ اتنے عرصے سے آواز اٹھا رہی ہیں, مختلف ایشوز پہ اٹھا رہی ہیں, ہم یعنی آپ کی زندگی کی دعا اور اس بات کی بھی دعا کہ آپ کامیاب ہوں اپنی آواز اٹھانے میں, لیکن جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے, آواز اٹھانا, آواز بلند کرنا انسانی حقوق کے لیے.
دیکھیے مشکل تو بہت ہو گیا ہے نا, آپ یہ دیکھیے مرڈر نہیں ہے, اس سے پہلے سبین محمود کو مارا گیا, اس سے پہلے پروین رحمان کا بھی مرڈر ہوا, پھر یہ راشد رحمان صاحب کا بھی ہوا. آپ دیکھیں گے جو بھی ہیومن رائٹس, اور ہم سب لوگوں کو جو کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں سمن میں ملا ہوگی, یا جو بھی جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی, سارے لوگ تھریٹس آتے رہتے ہیں لوگوں کو, مطلب ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی ہمت, حوصلہ, بڑی ایک نفسیاتی طور پہ بڑے آپ کو مضبوط اعصاب کا مالک ہونا پڑے گا پاکستان میں, اگر اب آپ نے کسی بھی ایشو کے اوپر آواز اٹھانی ہے, ذرا جس بھی ایشو کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اس کے جو اتنے پوزیشن آف کنٹرول میں ہے, چاہے وہ گروپ ہے یا ریاست ہے, حکومتی ادارے بازی کا اگر جو وائلیشن ہوتی ہے جیسے بلوچستان کے اندر, اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں تو ظاہر ہے وہی آ کے آپ کو ختم کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ پاکستان کے اندر اب انسانی حقوق کی بات کرنا بہت خطرناک ہو گیا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اب اس کی موت کو جو شیعہ کمیونٹی, جو وہ شیعہ مذہبی جماعتیں جو مذہب کے اوپر سیاست شیعوں نے بھی کر رہی ہیں, وہ بھی اس کے اوپر اب سیاست کرنے کی کوشش کریں گی, جبکہ ذکی وہ کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا تھا, اور کیونکہ اس کی اپنی آئیڈینٹی شیعہ کی, مثال کے طور پہ میں سنی ہوں تو میں بھی تو مذہبی فرقہ واریت کے خلاف بات کرتی ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں جا کے, تو وہ بیسیکلی وہ تو مذہبی فرقہ واریت کے خلاف تھا, اب یہی ہیپنز ٹو بی اب دیکھیں نا, میں کیونکہ میں میرا تعلق اس مذہبی حوالے سے, اس گروہ سے جو کہ پاکستان میں اکثریت میں ہے, اس لیے میری وہ آئیڈینٹی جو ہے سنی کی وہ سامنے نہیں آتی ہے, وہ کیونکہ شیعہ تھا, وہ ایک شیعہ اقلیت کے ساتھ جو کیونکہ وہ جو فرقہ واریت پہ مبنی اس طرح کے وائلیشن کرتی ہے, اور جب وہ فرقہ واریت کے اوپر آواز اٹھاتا تھا تو اس کی شیعہ آئیڈینٹی شناخت بہت زیادہ بڑھ کے سامنے آ جاتی تھی, اور اب اس کا جو مرڈر ہے اس کو بھی وہ لوگ استعمال کرنا چاہیں گے جن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, جیسے ابھی بھی میں ایک پروٹیسٹ سے آ رہی ہوں, وہ سول سوسائٹی کا پروٹیسٹ تھا, مگر اب اس میں جو ہے عبادت المسلمین کے لوگ آ کے شامل ہونے کی انہوں نے کوشش کی, اور ہم پھر ان سے علیحدہ ہوئے, کیونکہ اب وہ اس کو کہیں گی, وہ اس کو اون کر کے اپنا بنا کے, جبکہ وہ اس کا تعلق عبادت المسلمین سے نہیں تھا, وہ اپنے آپ کو ایک سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ تھا, اور اس نے اپنے اپنی الگ سے اپنی ایک شناخت بنائی
صحیح,
مگر ظاہر ہے کہ آپ اس کو وہ اون کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں گے.
جی بہت انفارچونیٹ ہے, اور بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب آپ نے جوائن کیا. عاصم الحق بخش صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ریاست کیسے اسرٹ کرے، کیونکہ اگر یہ ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی لمبی کہنا چاہیے کہ کوشش یا جدوجہد ہو سکتی ہے کہ جس میں ایسے معاشرے کا تصور جہاں پہ مختلف رنگ و نسل اور مذاہب کے لوگ مل کے رہ رہے ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے عملی طور پہ موجود ہے، ویسٹ موجود ہے جہاں پہ بیٹھ کے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں وہاں پہ بھی ہے، اور یہاں پہ تو جو فارمولا ہے وہ ہمیں بالکل صاف دکھتا ہے، تین لفظوں کا حل ہے، رول آف لا، پھر بھلے پھر آپ کا مذہب کوئی بھی ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ کچھ بھی ہے، آپ کو قوانین کی پابندی کرنی ہے، اس کے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی اسٹرانگ گرپ ہونے کے باوجود خاص طور پہ سیکورٹی فورسز کی، یہ ایلیمنٹس جو ہیں بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کر رکھی ہے، رول آف لا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی، مغرب میں یہی ہے کہ اب میں برطانیہ کی مثال دوں کہ وہاں پہ کٹر جو سنی ہیں، یعنی کہ جو متشدد آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے خیالات میں شدت رکھتے ہیں، اور یاسر حدیث صاحب جیسے کٹر شیعہ بھی موجود ہیں، لیکن کبھی آپ ایسا واقعہ نہیں سنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے لیول پہ اس کی ٹالرنس نان ایگزسٹنٹ ہے، اور جب ریاست نے اپنا جس طرح آپ نے فرمایا رول آف لا کے ذریعے قانون کے آنی ہاتھ کے ذریعے یہ چیز انشور کر دی ہے کہ کانفلکٹ کا یہ لیول کلیش تک نہ پہنچے،
صحیح،
جب آپ اس لیول کو اچیو کر لیتے ہیں تو معاشرہ آٹومیٹیکلی اس کے حساب سے اپنے آپ کو الائن کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ۔ ہمارے یہاں چونکہ لیکونز اویلیبل ہیں، ایکسیپشنز کا دور ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کر لو، اس وجہ سے جو ہے کہ رول آف لا قائم نہیں ہو پاتا۔ کبھی بھی آپ ایک سوراخ والے برتن سے جو ہے وہ پانی کو یا کسی لکوڈ کو روک نہیں سکیں گے، اس میں سے نکل جائے گا،
صحیح،
اسی طرح کی کیفیت ہمارے یہاں ہے۔
لیکن ہمیں تو بتایا گیا نیشنل ایکشن پلان میں اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو کیا نہیں ہو پا رہا ہے ایڈریس اب اس بات کو بھی؟
یہ ہم اس وقت ایک بیک سے جو ہے نبوت آزما ہے، جو 27-28 سال کا ایک بیک لاگ ہے، اس کو کلیئر کرنے میں روز آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی بڑی ٹرانشز ملتی ہیں، اسلحے کی اعلان رہ جاتا ہے، اس کے باوجود یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اب ہم اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ اب دیکھیے کہ پاکستان میں پچھلے ایک دو ہفتوں میں، تین ہفتوں میں کچھ ایسے قتل ہوئے جن کا فوری، یعنی جو کہ عام طور پہ اندھے قتل ہو جاتے تھے، جس طرح سورن سنگھ صاحب کا ہوا یا آپ آباد میں وہ جو ایک بچی کے ساتھ واقعہ ہوا، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ سراغ فوراً ملنا شروع ہوا ہے۔ اسی طرح آج جو یہ خرم زکی صاحب کا جو واقعہ ہوا، اس میں ہمارے پاس فورینسکس موجود ہیں کہ جو اس مسئلہ استعمال ہوا پہلے کسی واردات میں استعمال نہیں ہوا،
صحیح ہے،
ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی یہ دونوں طرف سے معاملہ چلتا ہے کہ جو ٹریل ہے اس کو جلدی کیا جائے اور جو انٹیلیجنس ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے،
ایگزیکٹلی
پولیسنگ کو،
اور ادارے ڈی پولیٹیسائز ہوں اور ان اداروں کا کوئی مذہب بھی نہ ہو، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایسے کسی تعصب سے ماورا ہوں کہ جب وہ اس طرح کے واقعات کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔
جب آپ کی یہ رول آف لا جو ہے نا، یہ بڑا میڈیکل ایکسپریشن ہے، جب آپ کا ہر چیز میرٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے،
جی ہاں،
تعصب ہمیشہ تب آتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے گروہی مدد کی ضرورت پڑے،
بالکل،
جب آپ کا آگے بڑھنے کا راستہ محنت سے اور میرٹ سے عبارت ہوتا ہے تو پھر گروہی تعصب کم ہو جاتا ہے، گروپ کے ڈیپینڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ بلیک میل ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے وہاں پہ آٹومیٹکلی کچھ ان بلٹ فرنج بینیفٹ ساتھ ملتے ہیں، جن میں ایک یہ کہ تعصب کا لیول کبھی بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ سوسائٹی کے نارمز کو ڈیفائن کرنے لگے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کی نارمل جو فرکشن، بن صاحب جہاں بیٹھے ہیں ویسٹ ایک فرکشن ہے ایسٹ کے ساتھ، وہاں پہ جو آپ کا کالے گورے کا بھی ایک آپس میں ہے، لیکن وہ کبھی بھی اتنا نہیں بڑھتا کہ اسے سوسائٹی کا منحصر سوسائٹی ہم جو ہیں ہم اس چیز کو فیس کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کانفلکٹس کو جو ہے وہ اسپل اوور کرنے کی اجازت دی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، کیونکہ اسٹیٹ کے لیے امن و امان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیلنگ کا جو ہے ایک ایشو بن کے رہ گیا کہ آپ اپنا پولیس والے لگا لیں، آپ اپنا یہ کر لیں، آپ اپنا ججز کا اپوائنٹمنٹس میں یہ کر لیں، ان چیزوں کو ہمیں کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا، انٹیلیجنس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور فورینسکس کو، جب یہ تکون ہماری مکمل ہو جائے گی تو پھر ہمارے ہاں بھی ایسی سوسائٹی کا تصور جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا چند سیکنڈ، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کے اندر کرمنل طالبان کرمنلز، ان کی پھانسیاں، یہ افغان معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے میں کتنی مددگار ہو سکتی ہیں، ایک بریک کے بعد۔
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے، جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talak na kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saadi adalatein, saadi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے حصے میں ہم دو ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ افغانستان کے اندر 6 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی ہے جو سویلینز کے خلاف اور سیکورٹی فورسز کے خلاف بڑے جرائم میں ملوث تھے اور ان کا تعلق طالبان کی صفوں سے بتایا جاتا ہے. اسی کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے. پچھلے کئی عرصے سے بات ہو رہی ہے جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان F-16 طیاروں کا معاہدہ تھا, اس کی فروخت کا معاہدہ. کانگریس کی جانب سے موجودہ انتظامیہ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کانگریس اس کی راہ میں رکاوٹ ہے اور جو سبسڈیز اناؤنس کی گئی تھیں وہ امریکہ دیتا ہوا یا دے پاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس نے $450 ملین کی جو پاکستان کے لیے امداد تھی اس کو بھی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کاروائی کرنے سے مشروط کیا ہے. یہ ایک بڑا پرانا مطالبہ ہے. کانگریس کے اندر سے بار بار یہ آوازیں اٹھائی جاتی رہی ہیں اور اب اس کو باقاعدہ کنڈیشن کر دیا گیا ہے. ہمارے بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں, کل بھی ہمارے پروگرام میں F-16 طیاروں کے ریفرنس میں جب بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ جو باقی ٹینیور ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما کا, اس کے اندر کانگریس سے ایسی کسی بھی رعایت کی توقع پاکستان سے نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے. تو چلتے ہیں پروگرام کا اس سیگمنٹ کا پہلا حصہ. افغانستان کے اندر پھانسیاں, 6 طالبان ان کو پھانسی دے دی گئی ہے اور ایک طرح سے اس سطح کی کے اقدامات کی بظاہر ایک سیریز کا یہ پہلی کڑی نظر آ رہی ہے. صدر اشرف غنی انہوں نے توثیق کی تھی, باقاعدہ عدالتوں سے کنوکٹ قرار پائے تھے یہ افراد جن کا تعلق طالبان کے ساتھ بتایا جاتا ہے اور ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ بڑے سنگین جرائم میں ملوث ہیں جس میں انہوں نے سویلین کو ٹارگٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا. بڑے جرائم ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اور اب ان کی ایگزیکیوشنز جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. 6 افراد کو باقاعدہ طور پہ پھانسی دے دی گئی ہے پل چرخی جیل کے اندر. ہم اس کو تھوڑا سا اسلام آباد نہ پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے. نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کے اندر بھی اس سے پہلے جو پھانسیوں کی سزا پر عمل درآمد پر پابندی تھی اس کو ختم کیا گیا اور اب تک سینکڑوں افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے جو مختلف جرائم میں ملوث تھے. تو پھانسیوں کا ایک بڑا بنیادی سوال وہی ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے جرائم کے خاتمے میں, یا خاص طور پہ اگر کوئی دہشت پسند اور انتہا پسندانہ نظریات کا حامل کوئی شخص ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہم خیال پھانسی دے دیے گئے ہیں تو کیا وہاں پہ کوئی کیمیائی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ جی ہم جائزہ لیں گے. پاکستان کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے. عاصم البخش صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل سائنٹسٹ, اور سرور احمد زہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, US بیسڈ افغان پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, افغان پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں, پریزیڈنشیل ریس کا حصہ بھی رہے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سرور احمد زہ صاحب, افغانستان کے اندر پھانسیاں طالبان کی, اور ایسے وقت میں جب یہ توقع کی جا رہی ہو کہ طالبان کو انگیج بھی کرنا ہے, پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, آپ کا انالیسس کیا ہے؟
میرے خیال میں جو کچھ ہفتے پہلے کابل میں جو بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اس میں کافی لوگوں کو نقصان پہنچا تھا, تو افغان گورنمنٹ کافی انڈر پریشر تھا پبلک سے کہ طالبانوں کو ہمیشہ آپ ریکویسٹ کر رہے بات چیت کے لیے, لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے اور بات چیت پہ ٹرسٹ نہیں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف طالبانوں کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لینے چاہیے. تو اشرف غنی نے بھی پارلیمنٹ کو بھی خطاب کیا, اس نے بتایا کہ میں ضرور ان کے خلاف ایکشن کروں گا. تو میرے خیال میں یہ پھانسی جو ہو گئی یہ پبلک پریشر بھی تھا, دوسرا یہ تھا کہ افغان گورنمنٹ بھی اپنا جو پیشن وہ لوز کر رہے کہ طالبان سنسیئر نہیں ہمارے ساتھ بات چیت میں, تو ایک قسم پریشر طالبانوں پر بھی ہے کہ ہم اس کو پھانسی دیں گے, کیونکہ 4,000 جو ہے وہ افغان گورنمنٹ نے طالبانوں کو یا حقانی گروپ یا حکمتیار گروپ جو بھی جو لوگ ہیں ان کو پھانسی کے لیے کافی ایکشن آرڈر دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پہلی بار تھا جو افغانستان میں اس طرح اوپنلی افغان گورنمنٹ نے طالبانوں کو پھانسی دے دیا, اور میرے خیال میں یہ سلسلہ کچھ ہفتوں کے لیے جاری رہے گا, تین تین چار چار.
ٹھیک ہے, لیکن اس کا فائدہ, جو سوال یہ تھا کہ فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ایک تاثر یہ باہر آ لائے, اگرچہ ہم وہ سرحد کے اس پار پاکستان کی بھی بات کریں, تو جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی سزا ہو نہیں سکتی ہے, جو لوپ ہولز ہوتے ہیں سسٹم کے اندر ان کا وہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جب یہ پھانسیاں ہونے لگیں گی تو کیا کسی نوعیت کا کوئی ڈر یا خوف قانون کا یا رول آف لا کا وہ پیدا ہونے میں مدد ملے گی؟
میرے خیال میں اس پانسی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, صرف فائدہ یہ کہ عوام کے جو پریشر ہے اس کو ذرا کنٹرول کرنے کے لیے. طالبان جو لڑ رہے اس کو پتہ ہے کہ وہ مر رہے, لیکن بات یہ کہ طالبان پہ پریشر بھی لانا ہے. دوسرا یہ کہ طالبان کے اللہ حکام بھی افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے, جو ان پہ آلریڈی پانسی کا آرڈر ہوا ہے جس میں حقانی کا اس کا ایک بھائی وہاں پہ, دوسری طالبان کی ہائی رینکنگ لیڈرز ہے جو طالبان نہیں چاہتے کہ وہ پانسی ہو جائے, اور افغانستان گورنمنٹ بھی اس کو پریشر کر رہے ہیں کہ اس طرف ہم جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ فائدہ ہوگا کہ طالبانوں پہ پولیٹیکل پریشر ہوگا, کیونکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی افغانستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں, اور دوسرا یہ کہ عوام کو پریشر کو کم کرنے کے لیے میرے خیال میں افغانستان گورنمنٹ
نے, یعنی یہ تاثر بحال ملے گا کہ گورنمنٹ اپنی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے اور جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. عاصم البک صاحب, آپ کا انالیسز اگین اسی بڑا ایک جنیرک سوال ہے, کتنی مددگار ہوتی ہیں خاص طور پہ اس طرح کے معاشروں میں جو شورش زدہ ہوں, ایسے ملکوں میں جن کو شورشوں کا سامنا ہو, پھانسیوں کا عمل؟
دیکھیے, یہ جو پھانسیوں کا سوال ہے اس میں جو فائدے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ریلیٹو ٹرم ہے. یہاں پہ فائدہ کیا لیا لینا مقصود ہے اور وہ کس قدر ہوگا, اگر تو آپ کا ٹیررزم کے حوالے بات ہے تو وہ تو شاید اتنا جو ہے فائدہ نہ ہو جیسے میرے فاضل دوست نے فرمایا, لیکن اس سے گورنمنٹ کو جو تاثر دینا مقصود تھا اس میں کہاں تک وہ کامیاب ہوتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ابھی تک, ابھی دیکھیے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں طالبان کے اسپرنگ وقت ہے, اور انہوں نے اپنی کاروائی بھی شروع کی اور اس واقعے کا ذکر کیا, 64 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. تو اس میں لوگوں کا ہی پریشر نہیں, جو کابل کی رجیم ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مکس سی رجیم ہے, اس میں عبداللہ بھی موجود ہیں, اس میں نارتھ کے اور بھی جو سینئر لوگ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اشرف غنی چونکہ بات چیت کے زیادہ قائل رہے ہیں اور بات چیت کو ہی ایک وے فارورڈ سمجھتے رہے ہیں, اس میں ان پر انٹرنل پریشر بھی بہت زیادہ تھا.
صحیح.
اور پھر کی حد تک پھر آپ نے دیکھا کہ این ڈی ایف میں بھی کچھ چینجز آئی ہیں, جو نیشنل ڈائریکٹوریٹ سیکیورٹی کا جو انٹیلیجنس ایجنسی جسے ہم کہتے ہیں ان کی, تو اس حوالے سے ایک وہ شفٹ انہوں نے دکھایا ہے. اور وہ یہ تقریباً آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس زمانے میں ہلری کلنٹن جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھی, انہوں نے ایک ٹرمینالوجی نکالی تھی کہ فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک, یہ اس قسم کی ایک وہ چیز ہے کہ یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم طالبان اپیزمنٹ میں نہیں جا رہے, بلکہ جو اگر شخص جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور لوگوں کی جان اور مال کے بھی خطرہ بنے گا, اسٹیٹ جو ہے اس کے خلاف جو ہے اکارڈنگ ٹو لا ضرور ایکٹ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنا جو معاملہ ہے بات چیت کا وہ بھی کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں ایک لارجر پرسپیکٹو میں, ایک امن کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ حامد کرزئی نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پہ جو پریشر فرام ود ان دا گورنمنٹ سرکلز اور فرام دا پیپل وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ انہیں کچھ شو کرنا تھا کہ ہم ایک ایکٹیو فنکشنل اور جسے کہتے ہیں کہ ود فل رک گورنمنٹ جو ہے وہ کابل میں ایگزسٹ کر رہی ہے.
جی آصف صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, سرور صاحب کو, چونکہ سرور صاحب اسی ریفرنس میں ایک اور بھی اینگل ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ طالبان کو جب مذاکرات پہ لانے کی بات ہوتی ہے تو ان کی سب سے بڑی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے. اب اگر طالبان قیدی ان کی ایگزیکیوشنز تھرو پراپر چینل تھرو پروسیجرز فالو ہونے کے بعد وہ شروع ہو جائے گی تو ایک طرح سے دباؤ ان پہ بھی تو بڑھ سکتا ہے کہ وہ جلدی مذاکرات کی طرف آئیں, یا پھر اس کا دوسرا امپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹلی مذاکرات سے انکار کر دیں. اس ریفرنس میں کیا آپ کے خیال میں اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟
جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ پانسیہ جو جاری ہے میرے خیال میں طالبانوں پہ پریشر بھی ہے, کیونکہ افغان گورنمنٹ ابھی اس فیصلے پہ پہنچا ہے کہ طالبان نیگوسیشن میں سنسیئر نہیں ہے اور کافی اٹیک بھی انکریز کیے, انہوں نے ایک آفینسو بھی اسٹارٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں ایک پریشر ہے طالبان پہ, لیکن میرے خیال میں جس طرح پہلے میں نے بتایا طالبان کے کافی زیادہ فائٹرز افغانستان گورنمنٹ کے جیلوں میں, جس پہ پھانسی کا آرڈر بھی ہوا ہے لیکن ابھی تک چند سال ہو گئے اس کو پھانسی نہیں کیا ہے. لیکن طالبان جو حقانی گروپ جو ہے نا وہ صرف ان کے ٹاپ لیڈر جب جو ہے کچھ ٹاپ لوگ جو وہاں پہ انہوں نے افغانستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں ان کے پھانسی کا آرڈر دیا, اس سے ڈر رہے کہ وہ پھانسی نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں ایک پریشر بھی ہے طالبان پہ کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جائے. ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں طالبان بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی خود اپنا کچھ نہ کچھ جو افغان گورنمنٹ کے آفیشر ان کے قبضے میں, وہ بھی اپنا کچھ پھانسی کہہ رہے یا مطلب اس کو فائرنگ سے اس کو قتل کرنا شروع کرے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک پریشر بھی ہے طالبان پہ اور افغان گورنمنٹ کا پبلک کو پریشر کو بھی کم کرنا ہے کہ میں طالبانوں کو زیادہ ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں اور میں لڑائی بھی کر رہا ہوں, ان کو پھانسی بھی کر رہا ہوں
لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کریں. جی بہت شکریہ سرور احمد زئی صاحب, یو ایس بیسڈ افغان پولیٹیکل انالسٹ ایکٹیوسٹ اور فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. آصم البخش صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ اور انالسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں. انور اقبال صاحب پہلے تو ذرا اسی افغانستان کے ایشو پہ ہم بات کریں. وہاں پہ صدر اشرف غنی کے دستخطوں سے باقاعدہ افغان 6 طالبان جنہیں پھانسی کی سزا سنائی دی گئی تھی اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. پاکستان میں بھی ایک سلسلہ آپ نے دیکھا ہے. اس پس منظر میں دو حوالوں سے کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا, پھر ہم جائیں گے اگلے سیگمنٹ پہ. ایک تو سوشل اینگل ہے, سوشیو پولیٹیکل اینگل ہے, بہت زیادہ پریشرز ہیں حکومت پہ, اور دوسرا جو بڑا براڈر ہے جس میں طالبان کو انگیج کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہوتی تھی مذاکرات پہ لانے کی, اور ان کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کا بھی ایک بڑا مطالبہ سامنے تھا. اس صورت میں یہ ایکشن کیا نتائج لا سکتا ہے دونوں طرف, حکومت پہ کیا دباؤ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, طالبان پہ دباؤ کتنا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مذاکرات کے پس منظر میں؟
دیکھیں افغان حکومت جو ہے وہ اب محسوس کرتی ہے کہ وہ مذاکرات کی جو کوششیں کر رہے تھے وہ بہت فروٹفل ثابت نہیں ہوئی ہیں, کوئی نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوئی, لہذا وہ اب اپنے رویے میں سختی لا رہے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح اگر طالبان کی احساس دلایا جائے کہ بات چیت کرنے کی ضرورت طالبان کو ہے, حکومت کو نہیں, حکومت کمفرٹیبل ہے, تو وہ پھر طالبان مجبور ہو جائیں گے بات چیت کرنے پہ, اور وہ پھر اپنی شرائط پہ نہیں بلکہ حکومت کی شرائط پہ بات چیت کریں گے. اب کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی, اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت افغان سیکورٹی فورسز جو ہیں اور افغان حکومت کتنی مضبوط ہیں معاشی طور پہ اور فوجی طور پہ. اس میں پھر ایک اور عنصر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ امریکہ مزید کس حد تک ان کو مضبوط کر سکتا ہے. اگر افغان حکومت اور امریکہ اور دوسرے اتحادی مل کے یہ کنوینس کرنے میں کامیاب ہو گئے طالبان کو کہ افغان حکومت مضبوط ہے اور وہ نہیں جھکے گی, تو پھر ان کی حکمت عملی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر کہیں حکومت میں کہیں کوئی ویکنس نظر آئی تو پھر یہ حکومت حکمت عملی ناکام ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ. اب ہم اسی سے ہمارا جو دوسرا موضوع تھا آپ نے بہت اس کو رپورٹ بھی کیا ہے, پہلے تو خیر F-16 طیاروں کا معاملہ تھا, اب کانگریس نے باقاعدہ اس کی بھی توثیق کر دی ہے جس میں پاکستان کے لیے جو دفاعی امداد ہے یا پاکستان کے لیے امداد ہے $450 ملین کی, اس کو بھی مشروط کرنے کی توثیق ہوئی ہے کہ اور مشروط کس سے کہ حقانی نیٹورک کے ساتھ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے جس نوعیت کی کاروائیوں کی جب تک وہ نہیں ہوتی ہیں اس کی توثیق نہیں ہوتی ہے پاکستان کے لیے یہ امداد بھی روک دی جائے. اس پس منظر میں دو سوال ہیں, وہ یہ بتائیے گا کہ یہ محض پولیٹیکل پریشرز ہیں چونکہ کانگریس میں اوباما انتظامیہ جو ہے اس کی اکثریت نہیں ہے, تو بنیادی طور پہ پریزیڈنٹ باراک اوباما یا ان کی اسٹریٹجی اس کو چیلنج کرنا ہے, یا کہیں یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان جس نوعیت کی انڈرسٹینڈنگ یا کوآرڈینیشن بظاہر بہتر رہی ہے پچھلے کئی مہینوں میں, بلکہ اگر کہا جائے کہ آلموسٹ 2 برسوں میں, اس میں بھی کچھ کمی بیشی ہو چکی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو فوجی ادارے ہیں, جو پینٹاگون ہے اور پاکستانی فوج ہیں, ان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف بڑھے ہیں, کمی نہیں آئی ہے. لیکن کانگریس میں اس وقت پاکستان جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ناقابل قبول ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان جو کانگریس میں پاکستان کو ایک ایج حاصل تھا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ کرتی تھی, تو اس لیے کوئی بھی موو ہوتی تھی اس میں ان کو سپورٹرز مل جاتے تھے, اور بہت ساری جو موو ہوتی تھیں وہ ناکام ہو جاتی تھیں پاکستان کے خلاف. مگر اس اب یہ ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں مل کر پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں, اور کسی ایسی بھی حکومت اپنی حکومت کی طرف سے کسی ایسی تجویز کی جو پاکستان کے فیور میں جاتی ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں. لہٰذا اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پلس جو ہے یعنی امداد جو ہے اس پہ کنٹرول کانگریس کا ہے, لہٰذا جب تک پاکستان کا امیج کانگریس میں بحال نہیں ہوتا پاکستان کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کرتے رہنا پڑے گا. اور یہ صرف سیاسی موو نہیں ہے, ایک سیریس طریقے سے پاکستان کے جو انفلوئنس ہے جو اثر و رسوخ ہے کانگریس میں وہ ایروڈ ہوئی ہیں, ختم ہوئی ہیں.
جی آصف اللہ بھائی صاحب, انالیسز اب پاکستان کے اندر بھی اب دیکھتے ہیں, کرٹیسزم بھی ہے, سوالات بھی ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی پہ, پاکستان کے امیج پہ کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کیا واقعتاً یہی سلیوشن ہے کہ کانگریس کے ساتھ پاکستان کوآرڈینیٹ کرے یا اپنا جو اس کا تصور ہے امریکی کانگریس کے اندر اس کو بہتر بنائے, تبھی معاملات چل سکتے ہیں؟ انور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملٹری انسٹیٹیوشنس کے درمیان بظاہر جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے اور جس نوعیت کی کوآپریشن یا کوآرڈینیشن چل رہی ہے وہ صحیح ہے.
دیکھیے اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صرف کانگریس جو ہے وہ جو اوباما انتظامیہ ہے اس کو کارنر کرنا چاہ رہی ہے اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے, اور افغانستان کا چونکہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا بلکہ اس میں کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں, اس حوالے سے وہ جو ایک پاکستان کو اسے فوکس کرنے کا جو رجحان نظر آتا رہا ہے ماضی میں وہ بھی اب نظر آ رہا ہے. اور اس وقت کانگریس کا جو رویہ لگ رہا ہے وہ چونکہ ریپبلکن ڈومینیٹڈ کانگریس ہے وہ یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ نے اگر کوئی فیصلہ اوباما اپنے اون پہ وہ کریں اس کو کانگریس کے تھرو نہ کریں, اور یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ پھر اوباما کو اس کا جواب دے ہونا پڑے گا, اور الیکشن ایئر ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, لائک ٹیکس پیئرز منی کے معاملات سامنے آئیں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچویشن مشکل تو ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حل ضرور نکل آئے گا. میں اتنا مایوس نہیں ہوں کیونکہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور جو دونوں معاملات ہیں وہ میرے خیال میں بگڑے نہیں ہیں, وہ صرف یہ کہ کچھ چیزوں کو ایک دوسرے پہ کچھ اسپیس دی جاتی ہے. انڈیا چونکہ اس وقت ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور وہ مودی صاحب کا ایک دورہ بھی کا بھی بات تھی اور یہ تمام چیزیں, اس وجہ سے یہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, کچھ افغانستان کا بھی پریشر ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں شاید اس میں ایک زیادہ بہتر اوپننگ ہمیں دیکھنے کو ملے اوباما انتظامیہ کی طرف
سے. لیکن مختصرا جو بنیادی سوال ہے یا جو بنیادی معیار جس پہ اس کو پرکھا جائے گا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو اور بلا تفریق ہو, پاکستان اس بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ
دیکھیے اس بارے میں میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اس بارے میں بتا دوں کہ حقانی نے پاکستان نے جب شوال آپریشن کمپلیٹ تو اس کے بعد اب سوال یہ کہ حقانی نیٹ ورک کدھر ہے. پاکستان کا لوکل اسٹینڈا یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک یا اس کے جو بھی فائٹرز جو بھی لوگ تھے وہ افغانستان میں, اور ان میں سے بھی ایک سینئر رہنما سمیت بہت سے لوگ افغان گورنمنٹ کے قبضے میں. تو پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کیا توقعات وابستہ ہیں اور کیا پاکستان کو کرنا چاہیے, یہ بھی کوشچن مارک ہے. کیونکہ حقانی نیٹ ورک ایک بلینکٹ ٹرم کے طور پر اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ ہیڈ وے کرنا مشکل ہوگا. پاکستان پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اس ٹرسٹ میں کسی کا خیال نہیں رکھا گیا, اگر تو کسی کو پتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں کہاں ہے تو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, ورنہ پاکستان کا تو اسٹینڈ واضح ہے اس میں.
بہت شکریہ آصف اللہ بھائی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ان تمام سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے شمالی کوریا بظاہر اس کی بدلتی ہوئی لہجہ, بظاہر اس کی تبدیلیوں کی جانب ایک اشارہ. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے ابتدائیہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے پینلس سے اور اپنے انالسٹ سے اس کے جواب لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab kha kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke remittance ka baat hua Pakistan ke andar. Saadi azad hai ki hamari adalat hai, kya adalaton ka faisla tha?
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے شمالی کوریا کو، جس کو ایک بظاہر جارے مزاج ملک کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. جنوبی کوریا کے ساتھ شدید اختلافات ہیں اور شمالی کوریا اپنے نیوکلیئر پلانز میں بہت اگریسو دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر متعدد بار اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں، لیکن جو آتش فشاں قسم کے تبصرے، جملے اور بیانات وہاں سے آتے رہے ہیں، اس پہ دنیا انٹرنیشنل لیڈرشپ کوئی زیادہ خوش نہیں رہی ہے. لیکن کل سے ایک کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد بہت سارے مبصرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو تبدیلیوں کی یا کی ایک بنیاد سمجھا جا سکتا ہے، یا اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ اس کی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے جو رہنما ہیں، نوجوان ہیں، کم جونگ ان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ملک اپنے جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں یا نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اسی صورت میں استعمال کرے گا جب دیگر نیوکلیئر یا جوہری صلاحیت رکھنے والے ممالک ان کی سلامتی کو ہدف بنائیں گے، تو وہ اس کے جواب میں یہ حق استعمال کریں گے. کے سی این اے یعنی یہ جو شمالی کوریا کا سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے، لہٰذا اس کے مصدقہ ہونے میں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی پارٹی کے اپنا اجلاس تھا جس میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کم جانگ ان ایسے ایسے ایجنڈا سامنے رکھ سکتے ہیں جو مزید اگریسو ہو. لیکن بہت سارے مبصرین اس پہ سرپرائزڈ ہیں، حیرت زدہ بھی ہیں کہ جو ٹون وہاں پہ سامنے آئی ہے وہ مختلف ہیں. ساتھ یہ بھی کہا گیا پیانگ یانگ یعنی جنوبی کوریا اس کے ساتھ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی انگیج کرنا چاہے گا شمالی کوریا، اور یہ کہ جو ان کے بقول عدم اعتماد کی فضا ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو واقعتاً کیا تبدیلیاں ہیں، یا کیا اس کو یہ دیکھا جائے کہ جو بھی اس کے پولیٹیکل موٹیوز تھے، یا خاص طور پہ اس کے جو جوہری پروگرام کے حوالے سے جو اہداف تھے، کیا شمالی کوریا وہ حاصل کر چکا ہے جس کے بعد وہ ایران کی طرح باقی دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے یا نہیں، انالیسز لیں گے. انور اقبال صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن بیس انالسٹ، اور پروفیسر فیضان حق نے ہمیں جوائن کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں بفلو یونیورسٹی میں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر فیضان صاحب، آپ کا تجزیہ شمالی کوریا کی جانب سے اس نوعیت کا بیان واقعتاً کسی بڑی تبدیلی کا ایک ابتدائیہ ہے؟
جی، اصل میں سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مان میں رکھے. اصل میں جو کم جونگ ان ہیں، ان کا جیسے آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں مگر جو بھی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں ریلیشن شپ ہاسٹائل اسٹیٹ سے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پہلی پہل نہیں کریں گے نیوکلیئر ویپن استعمال کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو پالیسی اختیار کی ہے، جس میں ایک تو انہوں نے نارملائز کیے ہیں ریلیشنز کیوبا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، اب اس میں صرف ایک جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے، نارتھ کوریا. اس نے نارتھ کوریا کو خاصا آئسولیٹ بھی کر دیا ہے، اور اس نے نارتھ کوریا کے بارے میں، نارتھ کوریا کی ہواری اسٹیٹس یا ریاستیں تھیں ان میں بھی ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایٹ اسٹیک ہو چکی ہے. اور اب میرے خیال میں اس چال کی وجہ سے، اس چابک دستی کی وجہ سے، اب میں کہوں گا اس کا کریڈٹ جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کی ڈپلومیٹک ٹیم کو اور ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا آئسولیٹ کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں رہا بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اچھے بین الاقوامی شہری قوم کی طرف سے کی طرح سے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس نوعیت کے بیانات آنے کے بعد وہاں سے شمالی کوریا سے واشنگٹن زیادہ انگیج کر سکتا ہے؟
جی بالکل، وہ میرے خیال میں بیک ڈور چینلز کھول دیے جائیں گے، اور اس میں میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ کلیدی رول ادا کرے گا، اور جو نارتھ کوریا ہے اس کا وہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح اٹینشن لیتا ہے تمام دنیا سے اور خاص کر امریکہ سے، اور میرا خیال ہے امریکہ کو بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا جو بیڈ بیہیویئر ہے وہ ریوارڈ نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے خوف زدہ ہوا جائے، بلکہ ان کو انگیج کیا جائے.
جتنا وقت ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کو بھی ایک کامیابی کے طور پہ وہ سمیٹ سکتے ہیں، جیسے کیوبا کی آپ نے بات کی، ایران کی بات کی؟
میرا خیال ہے کہ اتنا تو وقت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سلو موو کرتی ہیں، لیکن بہرحال پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ قدم اٹھا چکے ہیں، اور ان کے اس قدم کی وجہ سے نارتھ کوریا پہ پریشر بہت بڑا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پالیسی میں واضح تبدیلی جو ہے لفاظی طور پہ تو ظاہر کرتی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ عملی طور پہ وہ کیا کر گزرتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے. اور میرے خیال میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسری جو ایجنسیز ہیں وہ نارتھ کوریا کو بڑی گہری نظر سے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ چیز یہ جو بات کی ہے اس کو کہاں تک وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے واقعی کیا وہ اس کے بارے میں پر اعتماد ہیں, کیا وہ اس کے بارے میں سنسیئر ہیں, یہ ابھی ہمیں پتہ چلے گا. لیکن نارتھ کوریا کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو اکانومی ہے ان کی وہ بہت بری حالت میں ہے اور ان کے پاس, اور اگر کیوبا اور ایران کو بھی نکال دیا جائے, کیونکہ جب کیوبا اور ایران جو ہیں وہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو نارتھ کوریا اور بھی زیادہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور یہ آئسولیشن جو ہے کوئی ملک نہ برداشت کر سکتا ہے نہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے بہت دیر تک, تو ان کے پاس کوئی زیادہ چوائسز نہیں رہی.
جی انور اقبال صاحب, آپ کا انالیسس شمالی کوریا سے جو بیانات آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, کوئی سوالات آپ نے اٹھائے؟ اور جی
بالکل اگری کرتا ہوں. اصل میں ہوا یہ کہ ان کے پاس جو اسپیس ہے شمالی کوریا کے پاس وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو کیوبا اور ایران کی جو واپسی ہوئی ہے بین الاقوامی برادری میں. اب آپ دیکھیں کوئی بھی ملک بظاہر تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نہیں رہ سکتا, کہیں نہ کہیں سے امداد آتی رہتی ہیں, کہیں نہ کہیں سے سیاسی تعلقات رہتے ہیں خفیہ سے ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ان کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت ان کی کہیں سے پوری ہو رہی تھی, ان کو دوسری اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں. اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے, چین ان کو مسلسل امداد دیتا رہتا ہے, ان کی اکانومی جو ہے تقریباً چین پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور چلتی ہے. مگر اب ہوا یہ ہے کہ چین میں جو معاشی بحران آیا ہے اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے سعودی عرب شمالی کوریا پہ. چین اس طرح ان کو احساس ہے کہ اس طرح ان کی مدد نہیں کر سکے گا جس طرح ماضی میں کرتا رہا ہے. دوسری طرف چین خود اپنے تیل کے لیے بہت زیادہ دارومدار تھا چین کا, ایران سے عرب بھی ہے, ایران سے تیل وغیرہ ملتا رہتا ہے ان کو, لیکن جب ایران بین الاقوامی مارکیٹ میں آ جائے گا تو پھر اس کی قیمت جو ہے بین الاقوامی مارکیٹ کے برابر ہو جائیں گی اور اس میں چین کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا کہ اس طرح چیز تیل خرید کے اور ان کو شمالی کوریا کو فراہم کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے بدلتے ہوئے حالات میں اب شمالی کوریا کے پاس یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ کسی طرح بین الاقوامی برادری سے تعلقات بہتر ہوں. اور یہ موقع ہے امریکہ کے لیے اپنی ڈپلومیسی کا, اور جس طرح فیضان صاحب نے کہا کہ صدر اوباما کے ہوتے ہوئے یہ بات مکمل تو نہیں ہو سکتی لیکن پیش رفت ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بے حد ممنون ہیں ہم آپ کے, پروفیسر فیضان صاحب آپ کے بھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین ایک بریک ہم لیں گے, مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کا آخری سیگمنٹ سپورٹس کرکٹ, اس پہ ہم بات کریں گے نئے کوچ پاکستان کے مکی آرتھر, ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستانی کرکٹ جس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ میں بدترین رینکنگ پہ یہ درجہ بندی بھی موجود ہے ون ڈے میں خاص طور پہ 9 نمبر پہ, اور اگر یہ پوزیشن برقرار رہتی ہے تو آئندہ ورلڈ کپ کے لیے ورلڈ چیمپئن پاکستان کو جو 1992 میں ورلڈ چیمپئن ٹیم تھی کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا. اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی پاکستان سے بہت آگے, ایک درجہ بلکہ 2 درجے آگے ہے, اور پاکستان کے نیچے افغانستان کی ٹیم ہے انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر, وہ ہم اس کے دیکھ سکتے ہیں, اور زمبابوے کی ٹیمیں ہیں. مکی آرتھر نے ان برے حالات میں پاکستانی ٹیم کو جوائن کیا ہے, وہ کیا خدمات دے سکتے ہیں, ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں. مختصراً مکی آرتھر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا تعلق جنوبی افریقہ کے ساتھ ہے, وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلے لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کھیلی ہے. طویل ان کا کیریئر ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کے اندر, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک کامیاب کوچ ہیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کی درجہ بندی میں انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. پھر ڈومیسٹک لیول پہ وہ کہا جاتا ہے کہ جمیکا تھلاواز اور ڈھاکہ ڈائنامکس جو انڈیا کے اندر آئی پی ایل ہوتی ہے, اور پاکستان سپر لیگ میں کراچی کی ٹیم کو انہوں نے کوچ کیا ہے. پازیٹیو یہ چیزیں ان کے بارے میں کہ جن نیشنل ٹیموں کو انہوں نے کوچ کیا رینکنگ بہتر ہوئی, لیکن نیگیٹو چیزیں جو میڈیا میں ان کے بارے میں رپورٹ ہو رہی ہیں ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ ان کے اندر مین مینجمنٹ کی ایبلٹیز ذرا کم ہیں, اور عموماً وہ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈسپلن کے اوپر بہرحال کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. یہ کچھ کریکٹرسٹکس میڈیا کے تھرو سامنے آئے ہیں. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں محسن حسن خان صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, سابق چیف سلیکٹر, سابق نیشنل کوچ بھی رہے ہیں, اور عمیر الوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. جب تک محسن صاحب سے رابطہ ہوتا ہے, عمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مکی آرتھر, کیسی لگی آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ پاکستان کے لیے؟
دیکھیے, پاکستان کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مین مینجمنٹ ہی ہے, جس میں وہ کمزور ہیں. اب ہوگا کیا, پاکستان ٹیم کو انتخاب عالم جی مینیجر بن جائیں گے ان کے, اور اس کے بعد مکی آرتھر کوچ ہوں گے. اب ان کا آخری اسائنمنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ پی ایس ایل تھا, ٹھیک ہے, بینچ مارک ہے نا پی ایس ایل ہمارے لیے, اور پی ایس ایل میں ان کی ٹیم کراچی کی تھی جو سب سے فضول تھی. تو اب آپ مجھے خود بتائیے کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ لوگ کرتے ہیں. اب ان کا اس سے پہلے جو انٹرنیشنل اسائنمنٹ تھا وہ تھا آسٹریلیا, جس میں انہوں نے 3-4 پلیئرز کو سسپینڈ کر دیا دیر سے آنے پہ, اور پتہ نہیں کیا وہ چیزیں کر رہے تھے, تو جس کی وجہ سے وہ بہت کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی تھی ان کی. ہاں, جب ساؤتھ افریقہ کے ساتھ تھے تو بہت اچھے تھے, لیکن بھائی بات کہ وہ جب وہ ڈیو واٹمور سری لنکا کے ساتھ تھے تو بہت اچھے تھے, پاکستان سے آتے تو برے ہو گئے. تو ہمیں تو ہمارا مسئلہ جو کوچنگ کا ہے ہی نہیں, ان پلیئرس کو وہاں پہ جا کے تو کھیلنا ہے خالی. آپ 92 کے ورلڈ کپ کی بھی بات کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیتے ہیں, اس میں کون کوچ تھا؟ کوئی بھی نہیں. وہ مین مینجمنٹ کا ایشو ہے بھائی. آپ کا کیپٹن اگر اچھا ہے, پلیئرس سے اس کی ریپو اچھی ہے, تو وہ خود کھیلیں گے, دل و جان سے کھیلیں گے. لیکن ہم کوچ لے کے آتے ہیں, وہ بھی فارینر, جس کی انگریزی جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی,
اور یہ لوگ
بالکل, اور یہ ہاں ہاں آپ کا کیپٹن جو ہے سرفراز, اس کی پیارے کی انگریزی سلو ہے, تو آپ کے خیال میں کس طرح کام کر سکیں گے؟ مجھے تو اس اپوائنٹمنٹ سے کوئی خوشی نہیں ہوئی, بلکہ اور افسوس ہوا.
تو ایسے کیا کمپلیکسز ہیں پاکستان کے کہ وہ انٹرنیشنل کوچز پہ بہت انحصار ہے؟ پچھلے اگر ہم 10 برسوں میں, خاص طور پہ 15 برسوں میں دیکھیں, ایک سیریز ہے انٹرنیشنل کوچز کی, لیکن پاکستان کی ٹیم کی رینکنگ اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے.
دیکھیے, آپ کی ٹیم نے ہرایا انگلینڈ کو 2012 میں, کوچ کون تھا؟ محسن حسن خان, ٹھیک ہے, اور وہ چیف سلیکٹر سے کوچ بنے.
اب اتفاق سے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم ان کی بہت خوش آمد کر رہے ہیں, لیکن یہ ریئلٹی ایک فیکٹ کے طور پہ
ہے. دیکھیے, جب محسن بھائی کوچ تھے, پاکستان ٹیم نے 3-0 ہرایا, کیا وہ مین مینجمنٹ ان کی اچھی زیادہ تھی؟ اسی طرح سے آپ دیکھیے, جب وہ ہٹے کوچ سے, جیسے ہی انہوں نے واٹمور نے ٹیک اوور کیا, ہم ہار گئے. تو یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے نا کہ آپ کو کون سا آدمی جو ہے اس کو کس پوزیشن پہ رکھنا ہے. اب انضمام نے کوچنگ کی افغانستان کی, آپ نے انہیں چیف سلیکٹر رکھ لیا, تو یہ تو ہمارا کرائیٹیریا ہے.
بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ساتھ رہیے عمیر, عمیر الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ, اور محسن حسن خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق ٹیسٹ کرکٹر, سابق کوچ, سابق چیف سلیکٹر, اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب یہ نیشنل کوچ کی تلاش تھی تو آپ بھی اس میں دلچسپی رکھتے تھے, لیکن آپ سے پھر متعلق یہ بھی خبریں آئیں کہ آپ نے اس پینل کے سامنے جانے سے انٹرویو کے لیے انکار کر دیا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پینل آپ سے جونیئر ہے. اب بہرحال انٹرنیشنل کوچ آ چکے ہیں مکی آرتھر, کیا رائے ہے آپ کی ایک جنرل, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی پروفیشنل جیلسی میں, لیکن جنرلی آپ کی کیا رائے ہے, انٹرنیشنل کوچز پاکستانی کرکٹ کو بہتر کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یا پھر دوسرا سوال یہ کہ پاکستانی کوچز میں یا پاکستان کے جو سابق کرکٹرز ہیں جن کے بڑے لیجنڈری لوگ موجود ہیں, وہ اس معیار پہ کیوں پورا نہیں اترتے جو پی سی بی نے سیٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟
سب سے پہلے آپ کو, اسد آپ کو, مہر کو, اور پورے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
क्विकली जवाब दूंगा। पहले इस बात का जो आपने कहा था कि मैं कमेटी के सामने वो नहीं हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं थी। वो कमेटी उन्होंने ऐसी समझो खुद उन्होंने कहा भी था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ऐसी कमेटी बना दी है, वो जाते हैं कमेंट्री के लिए, उनसे मुलाकात होती रहती है, तो उनको एक टास्क दे दी थी, अदरवाइज वो कमेटी कोई नहीं थी। मेरी चेयरमैन को बाकायदा अवेलेबिलिटी गई, मैंने ये भी वो किया असद के मैं आज मोहसिन खान जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत शोहरत दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी सर्विसेज दूं। आगे से वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं उनका क्या रद्द अमल आता है आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे अपने पाकिस्तान पर अपने पाकिस्तानियों की फिक्र है। तो मैंने इस चीज को देखते हुए अपने आप पर अवेलेबिलिटी दे दी थी, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी वो किया कोशिश की। आपने बात की क्यों वो करते हैं, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग जो पास्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान का वो फॉरेन कोचेस का बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं एक बात यहाँ कहता जाऊँ कि अगर पाकिस्तान दुनिया की उन टीम्स में से होती जैसे यूएई होती, अफगानिस्तान होती, बांग्लादेश होती, इवन बांग्लादेश भी अब बहुत ऊपर चली गई है,
मुझे तो अफगानिस्तान भी बहुत ऊपर जाती बड़ी तेजी से नजर आ रही है। मोहसिन साहब इससे पहले कि मैं और सवाल, मुझे ये बताइएगा कोचिंग में बुनियादी ऐसी साइंस क्या है, क्या मुश्किल चीज़ें हैं, क्या आसान चीज़ें हैं, या कोच का बुनियादी किरदार क्या है? क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट उस लेवल पे जब प्लेयर सेलेक्ट होकर आता है तो शायद उसके लिए सिखाने में, गेम सिखाने में कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, सिर्फ गेम प्लान, उनका मोराल, उनका कॉन्फिडेंस और मैन मैनेजमेंट ये हो सकती है। नई कोचिंग टेक्निक्स ऐसी क्या हैं जो जिसको जावेद मियां आज़ाद कहते थे कि लैपटॉप कोचिंग जो हमारे लोगों को नहीं आती, आपको भी नहीं आती?
नहीं नहीं जावेद मियां आज़ाद उसको तंजिया कहते थे, इसीलिए देखिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और क्रिकेट में कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आई है, कुछ रेनोवेशन आई है, कुछ जो चेंजेस आती रहती हैं 1960s की जैसे क्रिकेट थी, फिर 70s की, फिर 80s की, फिर 90s की, इस तरह हर 10 साल में 12 साल में इक्का दुक्का चेंजेस बैटिंग में या बॉलिंग में आती रहती, जो कि कोई बेसिक्स चेंज नहीं करती, वो आपके बेसिक्स वही रहते हैं। लेकिन एक इमारत है उसके चार पिलर्स होंगे, वो आज बनेगी, आज से 20 साल के बाद भी बनेगी, उसके चार पिलर्स भी होंगे, ऊपर से रेनोवेशन हो जाएंगी छोटी मोटी खूबसूरती में अगर, इसी तरह मैं मिसाल इसकी देता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है एक करने के लिए कि आप कहते हैं कोचेज, आप जो पास में कोचेज लाए आप क्वालिफाइड, अभी उमैर शायद बात कर रहे थे, मैं उमैर का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने हकीकत बयान कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम के साथ था
और मैन मैनेजमेंट आपको आती थी। हाँ, उमर को मुझे और बोर्ड दोबारा लेने दीजिएगा मोहसिन साहब। उमर ये बताइएगा, आपने 2012 की सीरीज का हवाला दिया, मोहसिन साहब को उसका कोच बनाया गया और टीम ने मेरा ख्याल है कि 18 बरसों के बाद गालबन ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी, इंग्लैंड को शिकस्त दी, अनफॉर्चुनेटली कोई क्राइसिस भी वहाँ पर हुआ। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में मोहसिन हसन खान में क्या ऐसी चीज़ है, क्या वो जादू की छड़ी वाकई उन्होंने घुमाई टीम ठीक हो गई, या ये कहना चाहिए कि महज बाई चांस था, क्या था, या मोहसिन साहब क्यों आपके ख्याल में क्वालिफाई करते हैं पाकिस्तान का कोच होना?
देखिए मोहसिन खान जो हैं इनकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स हमेशा से अच्छी हैं। मैं आपको एक बहुत पहले की बात बताऊं, जब सहारा कप पहला वाला हुआ था तो मोहसिन भाई कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में रमीज राजा से पहले, ठीक है, तो उसमें वकार यूनुस जो थे उनसे यॉर्कर्स नहीं हो रही थी, तो मोहसिन भाई ने टीवी में बैठे बैठे कहा कि वकार का हाथ जो है वो उसका एंगल डिफरेंट है इसलिए यॉर्कर नहीं फेंक रहा है, इसको ऊपर से लाना चाहिए तो वो यॉर्कर फेंकेगा और अगले मैच में वो सही हो गए। तो अब ये चीज़ जो है ये मैं या आप नहीं बताएंगे, ये यही बताएंगे और इन्होंने तो कमेंट्री करते हुए बताई थी ये चीज़।
एग्जैक्टली माइनर चीज़ें होती हैं जिनको करेक्ट करना पड़ता है, मोहसिन साहब से ऑफ एयर भी बात रहती है कि ऐसी बातें नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लोगों को बॉल पकड़ के बॉल सिखाना शुरू करेंगे या उनका रन अप ठीक वो बताना शुरू करेंगे। मोहसिन साहब आप बहरहाल कोच बन चुके हैं, आपकी तवक्कोआत क्या हैं, पाकिस्तानी टीम बेहतर होगी? क्योंकि जो बोर्ड का मैं वर्जन दूंगा वसीम अकरम और रमीज़ राजा की सूरत में, वो ये कहते हैं कि एक अच्छी सिलेक्शन है और पाकिस्तानी टीम ग्रेजुअली ऊपर जाएगी, फौरी हंगामी तवक्कोआत ना रखी जाएं कि चंद दिनों में ठीक हो जाएगी टीम, नवे नंबर से ऊपर आ जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम अगला वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जाए खेल के जाएगी या कोच इस हालत में होंगे कि टीम को बेहतर पोजीशन पे ला सके?
देखिए यही दो लोग हैं जो पास में भी फॉरेन कोचेज लाए, उन्होंने यही कहा कि टीम कमाल कर देगी, पहले क्वालिफाइड कोच लेके आए थे बॉटमोर को, उन्होंने कहा कि कमाल हो जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वाकई कमाल हो गया कि पाकिस्तान कितने नीचे चली गई। उसके बाद अब भी वो कहेंगे, देखिए आई एम सॉरी टू से, मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग कमीशन लेते हैं फॉरेन कोचेज जाने पे, इनको लोकल कोचेज पे कमीशन नहीं मिलेगा, इस वजह से ये लोग ये अपनी दलीलें पेश करते हैं और फिर इनको एक यस मैन चाहिए होता है, गोरा आता है उसको पता ही नहीं होता है, वो बस पैसे देता है काम करता है, वो देखता है मैंने डिलीवर कर दिया ठीक है, नहीं किया भाड़ में जाए, ऊपर से उल्टा सीधा कह के चले जाता है। जो मैं जो सक्सेस का आप पूछ रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं थी असद भाई, मैंने सिर्फ एक काम किया था, जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली थी कि अपना 100% देना है, अपनी डेडिकेशन के साथ, अच्छे गेम प्लान के साथ, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, और लड़कों को मेंटली टफ करना है। किस तरह हम लोगों ने क्रिकेट खेली थी, इमरान की कैप्टनसी में जो इतनी सक्सेस अल्लाह ताला ने दी, वो चीज़ मैंने लड़कों में ट्रांसफर की और लड़कों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। बिकॉज एक तो हम कल्चर को एक दूसरे को समझते हैं, किसको समझाना है। यूनुस खान से लेकर जूनियर मोस्ट तक मैं हर लड़के को अपने बेटों और भाइयों की तरह ट्रीट करता था कि देखो
तभी आपके ख्याल में रिजल्ट प्रोड्यूस हुए। मोहसिन साहब बेहद शुक्रिया आपका, और मेरे भी आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए